الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صدق الله العظيم 27 رکوع ہم شروع کر رہے ہیں سورہ البقرہ کا جس میں ابتدا میں شہر حرام حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہجرت و جہاد کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اور شراب کی حرمت کے ضمن میں پہلا ابتدائی حکم اس کا ذکر آئے گا اور کچھ ذکر یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بیان ہوگا انشاءاللہ. فرمایا کہ یس الونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں. کوئی آپ فرما دیجئے قتال کی ہی کبیر, اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے, لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ, اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا, واخراج اہلہ منہ اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا, اکبر عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے. حرمت والے مہینے میں قتال بڑی بات ہے, گناہ ہے, لیکن یہ زیادہ کام کرنا یہ اس سے زیادہ بڑے جرم ہیں. تو ان کاموں کو روکنے کے لیے اگر حرمت والے مہینے میں بھی قتال کی نوبت پیش آ جائے تو اس قتال کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ہوا یہ تھا کہ بدر سے پہلے کچھ مہینے روانہ فرمائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو وارن کرنے کے لیے مدینے میں جب مسلمان آ گئے تھے کہ اب چوکنے ہو جاؤ, اب مسلمان تمہارا جواب دیں گے. انہی مہمات کے درمیان ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ طائف اور مکے کے درمیان ایک علاقہ ہے وادی نخلا, وہاں کچھ لوگوں سے جو کہ مشرکین تھے مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا, مجھ بھیڑ ہو گئی اور ایک مشرک مارا گیا. اب یہ تھا رجب کا مہینہ آغاز جس کا ہو چکا تھا. صحابہ کرام کے ذہن میں تھا کہ یہ جماعت الثانی کی آخری تاریخ ہے, لیکن رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا. اس پر وابیلہ مچا دیا مشرکین نے, ان کو دیکھو مسلمانوں کو حرمت والے مہینے کے اندر انہوں نے قتال کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے اس کا کہ قتال اس میں بڑی گناہ کی بات ہے, لیکن اللہ کے گھر سے روکنا, اللہ کے راستے سے روکنا, اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے بندے کو اور بندوں کو اس کے گھر کے پاس سے نکالنا, یہ زیادہ بڑی بات ہے اللہ کی نگاہوں میں. اس سے قتال کی اجازت اس مہینے میں بھی یا ان مہینوں میں بھی دے دی گئی. والفتنۃ اکبر من القتل, اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فتنۃ اشد من القتل, اب آیا اکبر من القتل. تو یہ قتل و غارت غریب بری شہ تو ہے, لیکن یہ قتال اگر اس لیے کیا جائے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے تو اس کا حکم قرآن دیتا ہے. اور فتنہ کیا؟ وہ حالات کے جن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو. تو ان حالات کو بدلنے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم. ولا یزالون یقاتلونکم, اور وہ تو ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے, حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ اگر حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, یہاں تک کہ اگر ان سے ممکن ان سے ہو سکے ان کے لیے ممکن ہو تو تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. تو جب ان کی طرف سے اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا, اس کی اجازت اور حکم اللہ تمہیں دیتا ہے. ممن اور قبض دین کو مانتی نہیں, اور جو بھی تمہیں سے پھر جائے گا اپنے دین سے, فیمت بہوا کافر, اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو, فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں, وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی لوگ آگ والے ہیں, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس ابتدا سے تمہیں بچنا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لیے قتال کی اجازت اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی. اس کے بعد ہجرت اور جہاد کا ذکر ہے اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت صرف خواہش سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے مستحق بننا پڑتا ہے. فرمایا کہ ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں, اولئک یرجون رحمۃ اللہ, یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, یہ کرو تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے, واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ہجرت کا آغاز کیا ہے؟ اللہ کو ناپسند جو بھی شے ہو اس کو چھوڑ دینا. ہجرت کا نقطہ عروج کیا ہے؟ اللہ کے دین کے خاطر گھر بار کو بھی چھوڑنے کی نوبت آئے تو بندہ تیار رہے. جہاد کا آغاز کیا ہے؟ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا, نفس کی بات کے مقابلے میں اللہ کی بات ماننا. جہاد کا نقطہ عروج قتال ہے, کفر کی اور اسلام کی جنگ جب اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جب تلوار تلوار سے ٹکرائے تو یہ جہاد کا نقطۂ عروج ہے جسے قتال کہا جاتا ہے. یہ کرو تو اللہ کی رحمت کے امیدوار بن سکتے ہو. اسی کا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. مسلم احمد کی حدیث اور جامع ترمذی کی حدیث, آمرکم بخمس, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. دیکھیے پانچ باتیں وہ ہیں جو اسلام کی بنیادیں, وہ تو یاد ہیں, یہ باتیں ہمیں یاد نہیں. آمرکم بخمس, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. بالجماعتی, جماعت اختیار کرو, والسمعی, اور سنو, وطاعتی, اور اطاعت کرو. جماعت کا ڈسپلن کیا ہوگا؟ لسن اینڈ اوبے کا, سمو طاعت کا. یہ جماعت کرے گی کیا, اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ والہجرتی والجہاد فی سبیل اللہ, اور حکم دیتا ہوں ہجرت کا اور جہاد کا اللہ کے راستے. اللہ ہمیں اپنے رسول کے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ایک روایت میں داتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان پانچ باتوں کا. اللہ امرنی بھی, اللہ نے حکم دیا ہے کہ جماعت اختیار کرو, سنو, اطاعت کرو, ہجرت کرو, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اس کے بعد معاملات کے حوالے سے شراب کی حرمت کا ابتدائی حکم. یہ فرمائیے کہ ایک وہ قوم تھی کہ اس کی صبح دوپہر شام رات کی شراب الگ تھی, اس نے تبدیلی برپا کرنی تھی, تو گریجولی قرآن نے احکامات دیے. جیسے کہ ہم نے روزے کے زمن میں دیکھا, پہلے ایک عاشورہ اور ہر مہینے کے تین دن کے روزے دیے گئے, تدریجاً پھر احکامات آ گئے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے. یہی معاملہ ہوا پانچ وقت کی نمازوں کا. ابتدان فجر اور عصر کی دو دو رکعتیں تھیں اور قیام اللیل کی فرضیت تھی. معراج کے موقع پر پانچ وقت کی نماز کی فرضیت آ گئی. یہی معاملہ ہوا شراب کے زمن میں, اس کا پہلا تدریج حکم یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر, آپ فرما دیجیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں. شاید کوئی سمجھ لے کہ ذرا نشے میں دھت ہو جاؤں گا تو زندگی کے حقائق سے جی چرانے کا موقع مل جائے گا, جوئے میں پیسہ لگاؤں گا شاید چانس پر کچھ پیسہ مل جائے. ومنافع للناس, کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. ہاں وہ اسمہما اکبر من نفعہما, ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. یہ پہلی بات آتی کہ چوکنے ہو جاؤ اچھی بات نہیں ہے تمہارے معاشرے میں رائج ہے اس وقت. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کرتے. بلکہ اس سے پہلے مزید وضاحت ہو جائے کہ شراب و جوئے کے متعلق جو بات آئی میں نے کیا, یہ پہلا تدریجی حکم. دوسرا حکم شراب کا آئے گا سورہ النساء آیت نمبر 43 میں. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, اور چوکنے ہو جائیں گے تو نماز سے روکنے والی ہے. پھر تیسرا آخری حتمی حکم آئے گا سورہ المائدہ آیت نمبر 91 میں. شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے, نماز سے روکنا چاہتا ہے. بات آتے ہو کہ نہیں؟ المائدہ 91 میں آخری فائنل حکم آ گیا. یہ تدریجاً احکامات آئے ہیں, مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیات میں آئے گی. تو یہ ہو گیا پہلا حکم تدریجاً جوئے شراب کے ضمن میں. اب انفاق کی لڑی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ. کچھ دیر پہلے سوال آیا تھا کس پر خرچ کریں, تو جواب آیا والدین, رشتے دار, یتامہ, مساکین. اب سوال آ رہا ہے کتنا خرچ کرے, تو اس کا ایک آئیڈیل کیا ہونا چاہیے ہمارے سامنے, نصب العین کے طور پر کیا چیز سامنے ہونی چاہیے, اس کا جواب. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَافِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو بچ رہے, جو ضرورت سے زیادہ ہو سب لگا دو. یہ ہے آئیڈیل جس کو سامنے میں رکھنا چاہیے. دین کے ہمارے دو نظام, ایک قانونی نظام اور ایک اخلاقی نظام, روحانی نظام. قانونی کیا ہے؟ زکات ہے 2.5% ادا کر دو, صدقہ فطر ادا کر دو, قربانی کا وجوب وہ ادا کر دو, قانونی طور پر تمہاری جان چھوٹ گئی. لیکن کوئی بھی اسٹوڈینٹ جو ہے وہ 33 یا 40% مارکس کی تیاری نہیں کرتا, بلکہ اپنی گریڈ چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا, اور چاہے گا کہ 10% مارکس مل جائے. تو 10% کیا ہے؟ تو لاس جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو کھپا دو. منیمم کیا ہے؟ 2.5% زکات. اسی طرح سکا فطر کا وجود, قربانی کا وجود. اس سے آگے جتنا بڑھ سکتے بڑھتے جاؤ, بڑھتے جاؤ, بڑھتے جاؤ, تو آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نگاہوں میں ہر ایک چیز بہتر ہو جائے گی. لیکن ایک چیز نوٹ فرمائیے گا, جو ضرورت سے زائد ہو. اب آج اگر ہم نے لگژریز کو ضرورت بنا لیا تو پھر کیا لگے گا اللہ کے راستے میں؟ برانڈ نیو کار کے مقابلے میں پرانی گاڑی سے بھی کام کر سکتے ہیں نا. ہر دعوت کے لیے نئے جوڑے کے مقابلے میں چند جوڑے پوری زندگی کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. اور بڑے عالی شان فرنیچر کے مقابلے میں سمپل سا معمولی فرنیچر کافی ہو سکتا ہے. عالی شان قالین وہ جناب کافی ایران سے منگوایا جا رہا ہے, سینٹری اٹلی سے منگوائی جا رہی ہے, جنہیں شاید ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, ہلکے برتن سے بھی کام چل سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چل گیا تھا, وہ آئیڈیل ہے, ان کو سامنے رکھے آگے بڑھیں گے. لیکن لگژریز کو ضرورت بنا لیں گے تو کچھ نہیں رکھے گا, پھر خوب سے خوب تر کی تلاش دنیا میں یہ ہوگی. آج تین کمرے کا فلیٹ ہے تو کل بینگلور سے یہ ہوگا کم سے کم, اور آج چار پہیے کی جو پرانی سوزوکی ہے ایف ایس وغیرہ ہے تو میں نے ماڈل سارے کرونا کی اس کی ضرورت پیش آ جائے گی. تو یہ ریجن کے سارے دھندے چل رہے ہیں اور اٹریکشن اس کے اندر, پھر ویکیشن سے آپ جائیے, یو سیلیبریٹ ویکیشن ول پے دا اماؤنٹ. لگژریز کو ضرورت بنائیں گے کچھ نہیں رکھے گا. دنیا کو کم سے کم کیجیے, خود بخود بچے گا, لگائیے اللہ کے راستے میں, یہ بینک آف اللہ انلمیٹڈ, یہ آئیڈیل ہے, یہ اخلاقی نظام شریعت کا. وہ منیمم اکتفا نہیں کرنا, لگژریز کو ختم کریں, نیسیسٹیز تک رہیں, میکسیمم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ ہے اس ادب کا مادہ یہ سکون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں, قل العاف, فرما دیجیے ضرورت سے زائد لگا دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ, تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں, کتنا یہاں تمہارے پاس تم لے آؤ گے اپنے کام میں اور کتنا اپنے ساتھ لے جاؤ گے قبر میں, اس کے متعلق غور و فکر کرو, اور آخرت کے متعلق غور و فکر کر لو کہ جو وہاں ملے گا اس کا اندازہ یہاں نہیں کر سکتے, لیکن وہاں ملنے کا انحصار یہاں کھپانے اور لگانے پر ہے. تاکہ تو غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. اس کے بعد یتامہ کے حوالے سے سوال اٹھا, اس کا جواب, وہ یس علی نے کہا یتامہ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کی اصلاح بہتر بات ہے. وہ ان کو خوان تو ہم فریقان حکم, اور اگر تم ان کو ملا لو, مراد ان کے مال کو اپنے ساتھ اپنے مال میں ملا لو, فریقان حکم, تو وہ تمہارے بھائی ہیں. ابھی اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے, یہ فرمائیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 الفاظ آ گئے تھے لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. تو صحابہ بہت محتاط تھے, یتیم کی ہانڈی الگ کر دی, اپنی ہانڈی الگ کر دی کہ اس کا مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے, اتنی احتیاط. ہم سوالات کرتے ہیں, صحابہ کرام عمل کرتے تھے, ہمارے ان کی جو کوانٹیٹی ہے بہت وسیع, لیکن اس کے ریشو کو کوشش کے اعتبار سے عمل نہ ہونے کے برابر. میرا ذاتی گمان ہے کہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے, وہ سمجھیے گا, کوانٹیٹی کے اعتبار سے وہاں نالج کم ہوگی, کوانٹیٹی کے اعتبار سے بہتری, کوانٹیٹی کے اعتبار سے وہاں نالج کم ہوگی, لیکن عمل ڈھیروں کے ساتھ. کتنی احتیاطی کی ہنڈی الگ کر دی, اللہ فرمائے کہ نہیں, اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا لو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ فساد کرنے والے کو جانتا ہے, اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں تمہارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور ہے, سینوں کے رازوں سے واقف ہے. کون ملا رہا ہے بدنیتی کے ساتھ, اللہ کو پتا ہے, اور کون ملا کر صحیح طور پر یتیم کا مال استعمال کر رہی ہے, اللہ کو پتا ہے. ولو شاء اللہ لاعنتکم, اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا, ہانڈی الگ الگ چلتی, لیکن اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالا. ان اللہ عزیز الحکیم, جسے اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اس کے بعد مشرکین سے نکاح کی ممانعت کا حکم, ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنوا, اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, اور یقیناً ایک مسلمان قمیض کسی مشرق عورت سے بہتر ہے, مراد ہے آزاد, قمیض کے مقابلے میں کمپیریٹو میں آزاد عورت آئی, تو ایک مسلمان قمیض کسی مشرق یعنی آزاد عورت سے بہتر ہے, مشرقہ سے. ولو اعجبتکم, ہاں اس مشرقہ کا حسن تمہیں کتنا ہی متاثر کرے, کہ غریب مسلمان عورت وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرقہ سے کہ جس کا مال اور جس کا ظاہری حسن تمہیں متاثر کر رہا ہے. ولا تم کے حل مشرکین, یار بھی اعتبار سے سمجھ لیجیے, تم کی ہوں تم نکاح میں نہ دو مشرکین کو, مراد اپنی عورتوں کو. پہلے ہے تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے, یہاں کہا جا رہا ہے ولا تم کے حل مشرکین, تم مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو, مراد اپنی عورتوں کو. یہیں سے اشارہ بھی ہوتا ہے جس کی تائید احادیث سے ملتی ہے کہ عورت کے نکاح کے لیے ولی کی موجودگی اور ولی کی اجازت ضروری ہے. بلا تم کے ہر مشرقین اور مشرقین کے نکاح میں مت دو, مراد اپنی عورتوں کو, حتی یؤمنو, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. والعبد مؤمن, اور ایک مسلمان غلام, خیر میں مشرقین, ایک مشرق سے بہتر ہے جو کہ آزاد ہوگا. بلو اعجبکم, چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے. اب اس ممانعت کی اصل علت کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار, وہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف, جہنم. کیونکہ یہ نکاح جو ہے وہ گڑیا گڈی کا کھیل تو نہیں, ایک تمدنی اخلاقی معاشرتی تعلق ہے, اور شوہر کے بیوی پر, بیوی کے شوہر پر اثرات مرتب ہوتے ہیں, لائف ٹائم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اولئک یدعون الی النار, وہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے جنت کی طرف. والمغفرۃ باذنہ, اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس, اور وہ اللہ اپنے احکام واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو مشرکین سے نکاح حرام منع کر دیا گیا. اہل کتاب سے فقط اجازت ہے ہمارے دین, تلقین, ترغیب, تاکید, کچھ نہیں, اجازت ہے. لیکن علماء صحیح فرماتے اس دور میں کہ آج کل کے اہل کتاب کی عقائدی شرکیاں ہیں, بچنا چاہیے اس. آج جو دین کا جو کتنے والا جا کے شادیاں کرتے ہیں, جھوٹے نکاح کرتے ہیں, حرام ہے قطعاً. ان کے حسن سے متاثر ہو جاتے ہیں, وہ حسن جہنم کی دعوت دے رہا ہے اگر ایمان اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے محتاط رہنا چاہیے. اس کے بعد چار رکو آ رہے ہیں, رکو نمبر 28, 29, 30, 31. مسلسل اس میں غالب جو موضوع ہے وہ ہماری آئینی زندگی کے احکامات. اور نوٹ فرمائیے, قرآن کریم میں اجتماعی زندگی کے متعلق سب سے زیادہ تفصیل آئینی زندگی کے متعلق, فیملی افیئرس کے متعلق ملتی, شوہر بیوی کے تعلق, نکاح, اسی طرح طلاق, عدت, آپس کے معاملات, ناچاکی ہو جائے تو کیا کریں, یہ سارے مباحث ہیں جو آئینی زندگی سے متعلق ہیں. چار رکوعوں میں تقریباً غالب خطاب اسی موضوع پر ہے. باقی سیاسی سطح پر تعلیمات بہت کم ہے قرآن میں, تفسیر احادیث میں. معاشی سطح پر تعلیمات بہت کم ہے قرآن میں, تفاسیر احادیث میں. لیکن معاشرتی سطح پر, وہ بھی خاندانی یونٹ, اس کے متعلق احکامات سب سے زیادہ ہیں. وجہ, معاشرہ وجود میں آتا ہے گھروں کے نتیجے میں. گھر بنتا ہے, کئی گھر مل جائے تو معاشرہ وجود میں آئے گا. یہ گھر مضبوط ہو تو معاشرہ مضبوط, اور معاشرہ مضبوط ہوگا تبھی سیاسی نظام قائم ہوگا, سیاسی نظام قائم ہوگا, معاشرتی نظام قائم ہوگا. سوسائٹی ہی برباد ہو جائے تو کہاں سیاسی نظام قائم کریں گے. اس اعتبار سے قرآن نے سب سے زیادہ زور ان فیملی افیئرس کو دیا. اب اگلے چار رکوع میں انہیں حوالوں سے تفاصیل آئیں گی انشاءاللہ. اب رکوع نمبر 28 جو ہے, اس میں خواتین کے مخصوص مسائل کا بھی ذکر ہے. اسی طرح لایان قسموں کی حمایت کی گئی ہے. اور پھر ایک مسئلہ ایلا کا آئے گا, جس میں عورت سے تعلق نہ قائم کرنے کی اصل انسان کھا لیتا ہے. اور پھر طلاق کے مسائل کا ذکر تفصیل آئے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ اس علی القان المحیب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کوئی ہوا اذن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, وہ تکلیف یا بیماری ہے. کچھ کمزوری بھی آ جاتی ہے عورت میں, ایک تکلیف کا مرحلہ بھی اس کے لیے ہوتا ہے. فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض, پس تم عورتوں سے, مراد بیویوں سے, علیحدہ رہو حالت حیض میں. یہ علیحدگی سے مراد کیا ہے؟ اس کو اچھوت نہ بنا دیا جائے, جیسے ہندوازم میں یا جدائزم یہودیت میں ان ایام میں عورت کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا ہے, اس سے قریب بھی نہیں جاتے. ہمارے دین میں ایسا نہیں. شوہر اور بیوی کا جو فائنل ایک تعلق جسم سمجھتے ہیں, اس کے قائم کرنے کی ممانعت ہے. باقی بیوی کے ساتھ گفتگو کرنا, اس کے ساتھ کھانا پینا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کی ممانعت قطعاً نہیں. وہ جو اصل عمل ہے شوہر بیوی کا, اس کی فقط ممانعت ہے, باقی وہ اچھوت نہیں. فاعتزلوا النساء فی المحیض, بس تم اپنی بیویوں سے علیحدہ رہو حالت حیض میں. ولا تقربوهن, اور ان کے قریب نہ جاؤ, مراد وہ تعلق قائم نہ کرو. حتی یطهرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر جب وہ پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو ان کے پاس جاؤ اس مقام سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. اب یہ فطری سی بات ہے, جانور بھی سمجھتا ہے, جو انسان نے بدیات کر دی گئی. اور مراد کیا ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا. اس طریقے کا تعلق قائم کرو گے جس سے نسل انسانی کا تسلسل برقرار رہے، اولاد حاصل ہو سکے، یہ اصل شے ہے. باقی مسئلہ ہمارے ذہن میں اور علم میں رہنا چاہیے. اس کی جانے سے تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں، جو پس کی جانے سے تعلق قائم کرتا ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن کریم. اس سے بچنا چاہیے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے، یحب المتطہرین، اور محبت فرماتا ہے ان سے جو خوب پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے نا، کائی کے لیے، پروڈکشن کے لیے. تو شوہر اور بیوی کے تعلق کے ذریعے سے اصلاً اولاد نسل انسانی کا بقا بھی مقصود ہے، سکون بھی، لذت بھی، لیکن نسل انسانی کا بقا بھی مقصود ہے. تو یہ تعلق اس طور پر قائم بھی کرو کہ یہ اولاد کا حصول تمہارے لیے ممکن ہو سکے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، لذت حصول کر لو، حاصل کر لو. لیکن کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کو بھی پیش نظر رکھو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو مراد اولاد کا حصول. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. نوٹ فرمائیے گا، جہاں جہاں اللہ کے احکامات آتے ہیں، پھر خاص طور پر خاندانی زندگی سے متعلق احکامات آتے ہیں، بار بار الفاظ ملیں گے واتقوا اللہ واتقوا اللہ. گھر میں ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے، اللہ محاسبہ کرنے والا ہے. اللہ کا تقوی ہو تو قانون کی گاڑی صحیح چلے گی، اور اگر اللہ کا تقوی نہ ہو تو قانون کو بھی مذاق بنا لیا جائے گا ہیلے بہانوں کے ذریعے. اس کی بار بار ذکر آئے گا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا، اور جان رکھو، انکم ملاقون، کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. فبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے. اس کے بعد قسموں کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو آر نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا فتصلحوا بین الناس، کہ تم حسن سلوک اور تقوی کی روش اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو. ایسی قسم نہ کھاؤ کہ میں آئندہ کسی کی مدد نہیں کروں گا، میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا. ایسی قسم نہ کھاؤ، اور ایسے معاملات میں اللہ کا نام اس کو آڑ نہ بناؤ اپنی اس من مانی چاہت کے لیے. نہیں، ایسا نہ کرو. اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ اور اللہ سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد قسموں کے ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ لایانی قسمیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا تمہاری لایانی قسموں پر. بات بات پہ کھا لیتے، جو تقوی کلام لوگوں کا بن جاتا ہے، جیسے عربوں میں بھی واللہ باللہ واللہ باللہ، یہ قسمیں نہیں، یہ لایانی ہے، ان پر پکڑ نہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بلا ارادہ ہوتی ہے، اس پر تو پکڑ نہیں. ولا یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہارا معاوضہ فرماتا ہے. بنا کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا، مراد جو تم نے پورے ارادے کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں، اس پر سے پکڑ ہوگی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. بردبار معاف کرتا ہے، ویسے تو معنی برداشت کرنے کے ہیں. بندوں کے اعتبار سے جب یہ لفظ اللہ کے ذمن میں آئے گا، مراد وہ جھیل دیتا ہے بندوں کو. باقی قسم کے کفارے کا ذکر آئے گا انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. کوئی صحیح قسم کھائی اور توڑ دی کسی وجہ سے تو کفارہ دینا پڑے گا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 الفاظ، اس کا حاصل یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، پورے دن کے 3 کھانے، یا ان کو کپڑا دیا جائے 10 مسکینوں کو، یا غلام آزاد کیا جائے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو آخری درجے میں ہے کہ 3 دن کے روزوں کا اہتمام کیا جائے. سورۃ المائدہ آیت 89 میں تفصیل آئے گی. اس کے بعد پھر طلاق کے ضمن میں کچھ مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو مناسب ہے کہ ان آیات کے مطابق سے پہلے چند باتیں ہم طلاق کے ضمن میں سمجھ لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ہمارے دین میں ابغض الحلال ہے. حدیث کے اندر الفاظ، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین. دیگر مذاہب یہودیت میں بہت ہی مشکل ہے طلاق نہ ہونے کے برابر، ہندو مت میں بالکل منع، اور عیسائیت میں طلاق دینے کے لیے بیوی اور بدکاری ثابت کرنی پڑتی ہے، اور مشکل. ہمارا دین دین فطرت مزاج موافقت کسی بھی وجہ سے نہ ہو سکے، تمام تر کوششوں کے بعد ٹھیک ہے، علیحدگی اختیار کرو تاکہ شوہر جو مرد ہے اس کے اللہ کو اور راستہ کھول دے اور بیوی جو عورت اس کے لیے اور راستہ اللہ کھول دے. لیکن ہے ابغض الحلال, حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین, لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے اگر موافقت بالکل نہ ہو سکے. نمبر ایک. نمبر دو, سارے دروازے شریعت نے بھی بند کیے ہیں تاکہ کسی طرح موافقت رہے. اس کے لیے حکم دیا گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں, جس کا ورد ہوتا ہے جو پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں, وقولوا قولا سدیدا, بات کہو بالکل صحیح سیدھی, زبان کا صحیح استعمال. جھگڑے شروع کا ہوتے ہیں زبان کے غلط استعمال سے, تو زبان کے صحیح استعمال کا حکم دیا گیا. اگلی بات یہ ہے کہ نمبر 3, قرآن اور ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہر اعتبار سے موافقت کی کوشش کی جائے. آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے, پہلے گھر کی بات کو گھر میں نمٹا ہو, چاہے مرد کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑ جائے لیکن گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سختی کی بھی اجازت دی گئی تاکہ گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے. اور گھر کی بات گھر میں نہ ہو رہی ہو تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر سے ہو اور ایک حکم فیصلہ کرنے والا عورت کے گھر سے ہو, وہ مل کر کوشش کرے کہ کسی طرح موافقت دونوں کے درمیان ہو جائے. یہ ساری کوششیں ہونی چاہیے. پھر بھی نہ ہو تو اب ایک پورا پروسیس شریعت نے بیان کیا, جو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک وقت میں ساری طلاقوں کا اختیار استعمال کر لیتے ہیں تو روتے پھرتے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. پورا پروسیس شریعت نے عطا فرمایا, یہ سارے ذرائع استعمال کرو موافقت کے لیے, نہیں بنتی بات تو اب مسنون طریقہ جو ہمیں ملتا ہے صحیح احادیث, وہ کیا ہے, حالت طہر میں پاکیزگی کے ایام میں ایک طلاق دے دیں تاکہ سوچنے سمجھنے کا دونوں کو موقع ملے. پھر دوسری طلاق ہے دوسرے طہر میں, پھر بھی باغی مندی پوائنٹ آف ریٹرن آ جائے گا, پھر تیسری طلاق ہے. یہ سارا پروسیس کیوں دیا جا رہا ہے, سوچنے سمجھنے کا موقع باقی رہے تاکہ مرد میں جذباتیت میں دی ہو تو اس کے لیے ٹھکانے آئے, عورت کی دماغ ٹھکانے نہ رہو تو وہ بھی سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو. ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق, یہ شریعت نے طریقہ بیان کیا. اور ایک طلاق کی قسم طلاق احسن کہ دو دیر تک دی جائے تاکہ رجوع کا موقع باقی رہے. یہ طلاق رجعی, اس کا ذکر ابھی کروں گا انشاءاللہ. طلاق احسن کیا ہے, ایک ایک وقت میں میکسیمم دو دی جائے تاکہ رجوع کا موقع باقی رہے. ایک طلاق بدعت, ایک ہی وقت میں ساری طلاق 3 دے دی جائے. یہ طلاق بدعت ہے, اس پر تو کوڑے نہیں لگا سکتے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اب آگے چلیے, طلاق کی عدت کیا ہے. عام طور پر 3 حیض, عام خواتین کے لیے 3 حیض یہ عدت ہے طلاق. پھر وہ خواتین کہ جن کو حیض نہیں آیا ابھی تک یا حیض آنا بند ہو گیا ہو, ان کی 3 کمر مہینے کی طلاق ہے. اور وہ خواتین جو حاملہ ہو پریگنٹ ہو تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی عدت مکمل ہو جائے گی. یہ عدت ہے طلاق. عام طور پر 3 حیض, وہ خواتین ان کو حیض نہیں آیا یا آنا بند ہو گیا ان کے لیے 3 قمری مہینے, اور حاملہ خاتون کے لیے وضع حمل بچے کی ولادت کے ساتھ عدت مکمل ہو جائے گی. اچھا جی, اب ایک طلاق دی تو عدت کی مدت کے اندر رجوع کا موقع باقی ہے, اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے جس میں رجوع کا موقع باقی ہے. دو طلاق دی, عدت کے اندر رجوع کا موقع باقی ہے, یہ طلاق رجعی ہے. تو طلاق رجعی دو دیر تک اور رجوع کا موقع باقی ہوتا ہے عدت کے اندر اندر. اگلی ہے طلاق بائن, ایک طلاق دی, دو طلاق دی, عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اگر یہ شوہر اور بیوی رجوع کرنا چاہیں تو تجدید نکاح کرنا ہوگا, نیا نکاح کرنا ہوگا. یہ طلاق بائن کہلاتی ہے, ایک یا دو کی بات کی حد تک عدت مکمل ہو گئی. بیوی بھی آزاد ہے, رضامند نہیں ہے تو طلاق بائن کی صورت میں وہ کوئی اور شادی کر سکتی ہے, وہ آزاد ہے. لیکن یہ دونوں کا رضامند ہے, دو کی حد تک طلاق بائن کی صورت میں تو تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور اگر 3 طلاق دے دی تو یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے, غلیظ اردو والا نہیں عربی والا, انتہائی گاڑی طلاق, معاملہ ختم بالکل. 3 طلاقوں میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے, اب کوئی صورت نہیں واپسی کی سوائے, یہ فرمائیے گا, سوائے شرعی طور پر حلالہ کر لیا جائے. حلالہ کیا ہے, 3 طلاقوں میں معاملہ ختم ہو گیا, یہ جو بیوی تھی اس کا کہیں اور نکاح ہو گیا, اتفاقاً پلانڈ نہ ہو, پلانڈ نہ ہو, اتفاقاً ہو جائے, وہ شوہر یا انتقال کر جائے یا اس بیوی کو طلاق دے دے اتفاقاً, پھر یہ بیوی اور وہ پہلا شوہر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں اگر رضامند ہو اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنا بھی چاہتے ہیں. یہ سب اتفاقاً ہوگا. اگر اتفاقاً نہیں ہو رہا, پلان ہو رہا ہے, یہ حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے جامع ترمذی کی حدیث, یہ شرعی حلال ہے. اب ایک مسئلہ جو ہمارا بڑا شدید اختلافی ہے کہ ایک وقت میں تین بیوی تین ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. چاروں ائمہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, ان کی رائے ہے کہ ایک وقت میں تین طلاق اگر کسی نے دی تو تین ہی واقع ہوں گی. اہل حدیث حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ایک وقت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی. یہ میں نے آرا آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تفصیلی مسائل ہمیں علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ طلاق دینے کا حق مرد کو حاصل ہے. ہاں, عورت خلع لے سکتی ہے, یہ آپشن دیا گیا اس کو. مرد طلاق دے سکتا ہے, عورت لے سکتی ہے, جس کو خلع کہا جاتا ہے. یہ چند تنقیدی نکات ہیں جو انشاءاللہ آگے تفصیل سے اس مطالعے میں ہمارے سامنے آئیں گے. اب آئیے آیت نمبر 226 میں یہاں ایلا کا مسئلہ آ رہا ہے. یہ ایلا بھی ایک قسم ہے جس میں طلاق کا مسئلہ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایلا کے معنی کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا. شریعت کہتی ہے کہ یہ گڑیا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ بیچاری پڑی ہوئی سڑتی رہے. چار مہینے شریعت نے لگا دی ہے. چار مہینے کے اندر میں تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے تو رجوع کر لو, ورنہ چار مہینے مکمل ہو جائیں گے تو طلاق بائن پڑ جائے گی. اور بائن میں کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہے, کہیں اور چاہے گی تو نکاح کر لے گی, یا یہ چاہے اور یہ عورت بھی راضی ہو تو تجدید نکاح کرنی ہوگی. یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. اسلام سے بڑھ کر کسی رائٹ دی ہوں گے عورتوں کو؟ چار مہینے میکسیمم. یہ ایلا ہے. اب اس کو دیکھیے. جن لگی یہ نکاح ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے, اس کو ایلا کہتے ہیں. تربص اور بات اشور, انتظار کرنا ہے چار مہینے تک, اور ایلا ہوتا بھی چار مہینے کا ہے. اب قسم کھا لی تو چار مہینے کے اندر میں رجوع کر سکتا ہے تو قسم توڑنی پڑے گی. قسم توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا ہوگا جو المائدہ آئے تو ایک نائن میں آتا ہے. تو اندر اس چار مہینے کے اندر رجوع کر لے گا, رجوع ہو جائے گا, صحیح ہوگا. تو یہ قسم توڑے گا, کفارہ ادا کرنا ہوگا. چار مہینے میکسیمم گزر گئے, طلاق بائن پڑ جائے گی, عورت آزاد ہے کئی بار نکاح کرنے کے لیے, اور اگر یہ دونوں راضی ہو تو تجدید نکاح کرنی ہوگی. فَإِن شَاءُوا, پھر اگر وہ رجوع کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو دیکھیں اللہ خوب سننے والا, بہت علم رکھنے والا ہے. اب مطلقہ عورت کی عدت میں سے ایک قسم کی عدت کا ذکر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض تک. یہ ہے وہ عورت جس کو حیض آتے ہیں. دوسری صورت میں نے عرض کر دی تھی, حیض نہیں آتا یا آنا بند ہو گیا تو تین مہینے. تیسری صورت, وضع حمل ہو جائے. ایک صورت اور, رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی عدت نہیں ہے. رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی تو کوئی عدت نہیں ہے. یہ چوتھی قسم اس میں. یہاں ہے عام حالات میں. بل مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں, انتظار کریں تین حیض تک. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, اور ان کے لیے جائز نہیں کہ چھپائیں وہ کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. اصل جو مقصد ہے وہ, اگر تو اس عورت سے بچے کی ولادت ہونی ہے تو معلوم ہو جائے. عدت کے مقاصد میں یہ مقصد شامل ہے. کیوں؟ ہمارے دین میں نسب کا بڑا اعتبار ہے. وراثت کے سارے مسائل نسب کے اعتبار سے چلتے, دیگر معاملات بھی اس اعتبار سے کہا گیا ان کے لیے جائز نہیں تو چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک, اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں. کیونکہ یہ رجعی ہوگی دو کی حد تک, شوہر چاہے تو رجوع کر لے, اس کو حق حاصل ہے. ان اراد اصلاح, اگر وہ بہتری کرنا چاہیں. ولہن مثل الذی علیہن, اور عورتوں کے لیے, ترجمہ سماعت فرمائیے گا, ولہن مثل الذی علیہن, اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ ان کے فرائض. یہ لام آتا ہے لام دبل لا فور کے لیے, اور اعلی علیہن میں اعلی اگینسٹ کے لیے. ولہن, عورتوں کے حقوق ہیں مثل الذی اس جیسے علیہن نہ جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں, برابر نہیں رکھا. اس لیے وراثت میں عورت کا آدھا حصہ ہے نا, کیوں بس ریسپانسبلٹی زیادہ ہے, عورت ریسپانسبلٹی کم ہے, اس لیے اس کو نصف حصہ دیا گیا. تو عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں, بالمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے پر, ولی رجال علیہن درجہ, اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری کا ہے. یہ درجہ اس کے معنی یہ نہیں کہ عورت جو ہے اس کے پیر کی جوتی سمجھا جائے, نہیں, یہ فضیلت اس لیے دی گئی تاکہ گھر کا نظام چلایا جا سکے. ایک منتظم کی حیثیت سے مرد کو ایک درجہ زیادہ فضیلت دی گئی عورت پر. یہ تفصیل آئے گی سورہ النساء آیت نمبر 34 میں, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر منتظم ہیں, حاکم ہیں. حاکم بھی کیا کرتے ہیں, انتظام کرتے ریاست کا. سورہ النساء 34 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. بلے رجانے والے ہند دروازہ, اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے, یعنی برتری کے اعتبار سے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ زبردست ہے, خوب حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.